بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، قران جو 28 میں پارا پڑا گیا ہے، اس میں سے ایک سورہ تقابل کے تھوڑا سا ترجمہ اور اس کے تھوڑے سے معنی کی طرف دیکھتے ہیں. تقابل کے معنی آتے ہیں دھوکہ کھانے کے، غبن سے اور چھوٹے بڑے ہونے کے. اصل کون چھوٹا ہوگا اور اصل کون بڑا ہوگا؟ دنیا میں چھوٹے انسانوں اور بڑے انسانوں کی ایک ریس چلتی ہے، جس نے زیادہ پیسے کما لیے، پیسے والا آدمی بڑا ہے، غریب آدمی چھوٹا ہے، جس نے حیثیت بنا لی، عہدہ حاصل کر لیا، صدر بن گیا، پریسیڈنٹ بن گیا، منسٹر بن گیا، کانگریس مین بن گیا، وہ بڑا ہے، سیاسی آدمی بن گیا یا بزنس مین بن گیا یا فن کا کھلاڑی بن گیا. بڑے ہونے چھوٹے ہونے کے اعتبارات اس دنیا میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑے ہونا چھوٹے ہونے کا اعتبار کیا ہے؟ اللہ کے پاس وہ ہے کہ جب آدمی بڑا قرار دیا جائے گا نا، تو پھر بڑا ہی رہے گا، کبھی چھوٹا نہیں ہوگا. اور اللہ کے پاس جب کوئی چھوٹا قرار دے دیا جائے گا، تو پھر چھوٹا ہی رہے گا، کبھی بڑا نہیں ہوگا. اور ایک مرتبہ وہاں چھوٹا ہو گیا آدمی، تو پھر ہمیشہ ہی چھوٹا رہے گا. اور ایک مرتبہ وہاں بڑا ہو گیا، تو پھر بڑا ہی رہے گا. اس کا بیان ہے سورت کے اندر. بہت ہی اہم ہے، ایک انسان کو بہت سنجیدگی سے اس پر سوچنا ہے کہ یہ دنیا کی چھوٹائیاں بڑائیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، قابل توجہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ مخلوق ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہوں پر ہے، دسیوں جگہوں پر یہ مضمون ہے کہ اللہ پاک کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ پاک پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہیں، اللہ سبوح ہیں، اللہ قدوس ہیں. یہ صفات سلبی کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسموں میں سے ایک صفت کی قسم ہے صفات سلبیہ. اللہ ایسے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں، فلاں عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، عیبدار نہیں ہے. تو یہ جو چیز بیان کی جاتی ہے، ان کو صفات سلبی کہتے ہیں. اور اللہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، غفار ہیں، وہاب ہیں، وہ ستار ہیں، ایسے مضمون کے جب بیان کیا جاتا ہے، تو وہ صفات ثبوتیہ کہلاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی خاص ذاتی صفات ہوتی ہیں، ان کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں. یہ ان کی ذات کے ساتھ میں لازم ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، کسی اضافت کے ساتھ میں نہیں ہیں، وہ ان کو ذاتی صفت کہتے ہیں، صفات ذاتیہ. اور غنا مطلق اصل میں صفات ذاتیہ کی خصوصیت ہے. اللہ غنی ہے نا، ان کی صفات ذاتیہ کے اعتبار سے، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ غنی مطلق ہیں. اور جو چیزیں اضافت سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو صفات فعلیہ اور صفات اضافیہ بولتے ہیں. یہ اللہ کی صفتوں کی قسمیں ہیں. یہ صفات اضافیہ، صفات فعلیہ کا مطلب اللہ رازق ہیں. اب مرزوق کو رزق دیتے ہیں، اس لیے رازق ہیں، رازق کے لیے مرزوق ہوتا ہے، سمجھا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ تائب ہیں، تواب ہیں. عاصی کے ساتھ میں توبہ ہوا کرتی ہے، معصیت ہوتی ہے توبہ ہے، گناہ ہوتے ہیں تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور مغفرت فرماتے ہیں، غفار ہوتے ہیں. تو ان کو صفات اضافیہ بھی کہتے ہیں اور ان کو صفات فعلیہ بھی کہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کی قسمیں ہیں. تو پاکی بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت خاص صفت ہے مخلوقات کی. پوری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مخلوق کے پاس میں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، لیکن ہر مخلوق کے پاس میں عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، زبان بھی ہے. کیونکہ تسبیح کے لیے پورے امہات الصفات لازم ہیں، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، ہر ایک کون. البتہ ان کی الگ ہے، ان کے اعتبار سے. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، ہر چیز تسبیح کرتی ہے لیکن ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے. اس کی دو تفسیر علماء کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ تسبیح کرتے ہیں زبان حال سے، یعنی ان کی حالت اللہ کی صفت کو بیان کر رہی ہوتی ہے. اور ایک یہ کہ وہ تسبیح کرتے ہیں زبان قال سے، یعنی ہر ایک کو اللہ نے ایک زبان دی ہوئی ہے بعد ہفتہ، کہ ان کی اپنی زبان میں وہ تسبیح کرتے ہیں. ہر مخلوق کی الگ الگ تسبیح ہوتی ہے, پرندوں کی الگ ہے, مچھلی کے سمندر جانوروں کی الگ ہے, عام خشکی کی خشک چیزوں کی الگ ہے, تر چیزوں کی الگ ہے وغیرہ وغیرہ. فرشتوں کی الگ ہے, آسمانوں کی الگ ہے, زمینوں کی الگ ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے, تو کیا ترتیب ہوئی تھی اس کو بیان فرمایا. ایک روایت کی روشنی میں, یہ کتاب میں بہت عجیب ہے, تو اس پر انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طور پر تجلی ہونے سے پہلے طور پہاڑ کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو الحق تعالیٰ شانہ کی تجلی سے پہلے پورے ساتواں آسمان کے فرشتوں نے گھیر لیا تھا اس کو. تو پہلے آسمان کے فرشتے اپنی تسبیح کے ساتھ آ کے راؤنڈ بنا کے ٹھہر گئے, پھر دوسرے آسمان کے فرشتے اپنی تسبیحات کے ساتھ آ کے, ایک ایسا منظر ہو گیا کہ وہ تجلی ہونے سے پہلے ہی بے ہوشی کی کیفیت ہو جا رہی تھی. برداشت کرنا آدمی کے باہر میں پورا من وانی وہاں کا سما پورا گونج رہا تھا. بہت عجیب تفصیل ہے کتاب کے اندر, خالد طیب صاحب کے بیان میں ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی, وہ سما وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہیں. اس میں ترغیب بھی ہے ہم سب کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا اہتمام کرو, اور حق تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہت ہے, ملک ہے, اور حق تعالیٰ ہی کے لیے تعریف ہے. خوبی تعریف خوبی پر ہوتی ہے. خوبی جو ہے وہ پوری کائنات میں کہیں بھی کسی بھی مخلوق کے پاس کسی بھی ٹائپ کی ہے وہ اللہ کی ہے, مخلوق کی نہیں ہے. نہ حسن کسی کا اس کا اپنا ہے, وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے. اور نہ کسی قسم کا کمال, نہ کسی قسم کی طاقت, نہ کسی قسم کا فن, وہ کچھ کسی کے پاس کوئی خوبی خوبی آپ کو دکھے, چھوٹی مخلوق کے پاس دکھے یا بڑی مخلوق کے پاس دکھے, انسانوں کے پاس دکھے یا جنات کے پاس دکھے یا ملائکہ کے پاس دکھے یا سمندر میں دکھے یا پہاڑوں میں کہیں دکھے, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہے تعریف. مطلب خوبی جو ہے نا وہ اللہ کی ہے, الگ الگ جگہوں پر آپ کو نظر آئے گی, اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مستحق ہی نہیں ہے. اور اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے, تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں, ومن کم کافر ومن کم مومن, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں. حق تعالیٰ شانہ نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا, زمین کو بھی پیدا کیا, اور حق کے ساتھ پیدا کیا, مقصد کے ساتھ میں پیدا کیا. حق کے اور بھی ترجمے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتوں کو بہت عمدہ بنایا, بہترین صورت تم کو عطا فرمائی. اور جتنی آسمانوں میں چیزیں ہیں سب کو, جتنی زمین میں چیزیں ہیں سب کو اللہ جانتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں, جو علانیہ ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں. کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے, کسی بھی بندے کی اور کسی بھی لین کی, مال کے لین کی, اعمال کے لین کی, خواہشات کے لین کی, جذبات کے لین کی, کسی چاہے یعنی آدمی کی سوچ کے اعتبار سے جو بھی چیز ہے, اور حدیث نفس جو ہے دل میں جو باتیں ہوتی رہتی ہیں آدمی کے, کوئی بھی چیز آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. جو اللہ تبارک جانتے ہیں, اللہ پاک اس سب کو جو تم چھپاتے ہو اس سب کو جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو, اور اس کے علاوہ جو آسمان و زمین میں اس کو تو سب جانتے ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ عقیدے ہیں, یہ اصل میں یہ علم دیا جاتا ہے بندوں کو اللہ کے بارے میں. قرآن پاک کیا ہے اصل میں؟ اللہ کا تعارف ہے. اللہ یہ ہیں, یہ ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تاکہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صفتوں کے ساتھ میں ذہن میں بیٹھ جائے, اور جب اللہ بولا جائے تو اللہ تعالیٰ سمجھ میں آئے. اللہ تبارک جیسے اب کوئی چیز بولی جاتی ہے نا, تو اس کی جو صفات ہیں, اس کی جو خصوصیات ہیں, وہ سب ذہن میں آ جاتی ہیں فوراً. اب جن لوگوں کو گاڑیوں سے دلچسپی ہے, اب مرسیڈیز بولو مثال کے طور پر, تو دوسری گاڑیوں کے مقابلے میں اس کی کیا خصوصیات ہیں سب ایک دم لفظ مرسیڈیز سے دماغ میں آ جاتے ہیں. لیکسس بولتے ہیں تو ساری اس کے اعتبار سے ذہن میں آ جاتے ہیں. جن لوگوں کو پلینوں میں دلچسپی ہے, سفروں میں دلچسپی ہے, ٹرینوں میں دلچسپی ہے, چیزوں میں دلچسپی ہے, لباس میں دلچسپی ہے, گھڑیوں میں دلچسپی ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں ہے, یہ سب کی خصوصیت ہے کہ جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کی اپنی صفات کے ساتھ میں وہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے. مشق اس بات کی کرنا ہے کہ جب اللہ بولا جائے تو وہ کون اللہ, کیسا اللہ, وہ دماغ میں آنا ہے. اس کی مشق نہیں ہے ہم لوگوں کو, اس کی مشق کرنی پڑتی ہے باضابطہ. اس کا تعارف بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کراتے ہیں کہ جب اللہ بولا جائے تو کیا مراد ہے, اس سے کون سی ذات مراد ہے. یہ تمام صفات کمال کی جامع ہوتی ہے, کوئی نقص اس کے اندر نہیں ہوتا, کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے, ہر قسم کا کمال وہاں پر ہوتا ہے, ہر کمال کی وہ جامع, اور ہر طرح کی قدرت ہے وہاں پہ. वो जब चाहे या वो जो चाहे वो जैसा चाहे वो जिसके साथ चाहे करे, वो फ़ाल नुमा यूरीद है, वो फैसला करे तो उसको कोई टाल नहीं सकता, उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता, उसको कोई अवॉइड नहीं कर। जब अल्लाह बोला जाए तो कुरान पाक भरा हुआ है इन्हीं बातों से, ताकि जहन में मुसलमानों के रहे कि जब अल्लाह बोला जाए तो पूरा अल्लाह अपने तारुफ के साथ हो। और अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु अलीमुन बिज़ातिस्सुदूर, और अल्लाह तबारक व तआला सीनों की बातों को भी जानते हैं, इसलिए सीनों की बातों की भी निगरानी करो, अपने दिल में जो चीज़ पाल रहे हो देखो क्या चीज़ पाल रहे हो, कैसी तमन्नाएं पाल रहे हो। थोड़े से मज़मून बीच में है, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि यौम यजमाउकुम लियौमिल जमअी, जब अल्लाह ताला उस जमा होने के दिन तुमको जमा करेंगे, सारे इंसानों के जमा होने का एक दिन तय फरमाया है। सब जब सब सारे मर जाएंगे तो फिर सबको एक जगह जमा करने के लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देंगे इसराफील अलैहिस्सलाम को कि सूर फूको, सूर फूक के सबको फिर जमा करो। जैसे ही इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो सब अपनी अपनी कब्रों से ज़मीन से निकलना शुरू हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ जो जो दफन है सब निकलना शुरू हो जाएगा। एक एक कब्र से 70,000 आदमी निकलेंगे, क्योंकि कब कब किस वक्त किस किस जगह पे कौन कौन दफना हुआ थोड़ी पता चलता है, वो जब उसी वक्त पता चलेगा वो सारे उठेंगे यहाँ से वहाँ तक। और फिर उसके बाद में सबको हशर किया जाएगा, यानी सबको अपनी अपनी जगहों से हांका जाएगा चलो, और सब जमा किए जाएंगे वहाँ पे अरफात में। अरफात से शुरू होता है हशर, हशर वहाँ से शुरू होगा मैदान अरफात से। मगर मैदान अरफात में कितने लोग आएंगे, अभी नहीं आते, अभी निकल जाते हैं उबल के हज के मौके पर, वो तो अव्वलीन और आखिरी होंगे। तो मैदान अरफात भरने के बाद आहिस्ता उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद पूरी ज़मीन भर जाएंगी, फिर वो अमेरिका तक आ जाएंगे यहाँ तक, वो तो आते फैलते फैलाते पूरी की पूरी मखलूक है वो भर जाएगी। हशर यहीं होगा, फिर यहीं से ब्रिज पर चढ़ना है, पुल सिरात जो है ना वो यहीं से कायम किया जाएगा, यहीं से चढ़ने को कहा जाएगा, और रास्ते में जहन्नम आएगी, और उसके ऊपर से गुजर के जाने के बाद में हिसाब किताब होकर जन्नत वाले मरहले शुरू होंगे, जन्नत या जहन्नम के, एक ऐसी तरतीब है उसकी। तो अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि जिस दिन अल्लाह तुम्हें जमा करेगा वो जमा होने के दिन, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, वो है ऊंच नीच का दिन। बस ये देख लो तुम, जो वहाँ ऊंचा है इज्जत वाला है वो इज्जत वाला है, और जो वहाँ नीचा है जलील है फिर वहाँ जलील हो गया, वो हमेशा छोटा रहेगा। फिर मौला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजाहत में ये बात फरमाई है कि वहाँ दो तरतीबें चलेंगी, एक ये है कि एक ऐसा गिना जिसके साथ में फ़कर ना हो कभी भी ना हो, और ऐसी इज्जत जिसके साथ में जिल्लत ना हो, और एक ऐसी तंदुरुस्ती जिसके साथ में बीमारी ना हो, और एक ऐसी जवानी जिसके साथ में बुढ़ापा ना हो, और एक ऐसी ज़िंदगी जिसके साथ में मौत ना हो। ऐसी हयातुन ला मौत अबादा, एक ऐसी ज़िंदगी जिसके बाद मौत नहीं, और एक ऐसी जवानी जिसके बाद में हरम नहीं, बुढ़ापा नहीं, शबाब होगा जिसके बाद में हरम नहीं, और एक ऐसी सेहत जिसके बाद में बीमारी नहीं, और एक ऐसी इज्जत जिसके बाद में जिल्लत नहीं, और पहली क्या चीज़ थी, एक ऐसा गिना जिसके साथ में फ़कर नहीं। एक तरतीब ये है, एक इसके बिल्कुल उल्टी है, ये यौम यजमाउकुम लियौमिल जमा में यहाँ पे ये दो पार्टीशन कर दिए जाएंगे, जिसको ये चीज़ मिल गई वो हमेशा का बड़ा हो जाएगा, जिसको ये चीज़ें नहीं मिल रही महरूम कर दिया गया वो हमेशा का छोटा और जलील हो जाएगा। अब जाहिर है कि आखिरत में ये चीज़ें जिसको मिलेंगी, दुनिया जमा कर लेने पर तो नहीं मिलने वाली है, आखिरत के लिए आखिरत की तैयारी करनी पड़ती है। हुजूर ने फरमाया कि तुम आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे मत बनो। जो आखिरत का बेटा बनता है वो दुनिया को नुकसान पहुंचाता है, जो दुनिया का बेटा बनता है वो आखिरत को नुकसान पहुंचाता है। तुम आखिरत के बेटे बनो, ये दुनिया बहुत थोड़े दिनों की है, देखते देखते निकल जाती है, और जब एक आदमी एक मरतब यहाँ से निकल गया तो ख्वाबो ख्याल हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं। इस सूरत में इस सूरत के दूसरे रुकू में एक अहम मजमून है, वो ये है कि जो हालात इंसान पर आते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से आते हैं, ये तय है। कोई भी मुसीबत कोई भी हाल आएगा वो अल्लाह के इज़्ज़त से होगा, उसमें अल्लाह की हिकमत होगी, मसलहत होगी, क्या क्या तरतीबें हैं उसके अल्लाह जानते हैं। और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, ईमान रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं, हालात में उसकी रहबरी भी फरमाते हैं। यादी कल्बों का एक मतलब ये भी है, ये बात बयान फरमाई गई कि ईमान वालों, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं। हर बीवी को यह मत समझना कि वो तुम्हारे लिए नफ़ा सही ही होगी, ज़रूरी नहीं है, और औलाद के बारे में ये है कि औलाद सही ही होती है, ज़रूरी नहीं है। ये देखो कि वो तुमको दीन से हटाने का काम तो नहीं कर रहे खुदा ना खास्ता, بے دینی کا مطالبہ تو نہیں کر رہے، ناجائز چیزوں کا مطالبہ تو نہیں کرتے، ناجائز ڈیمانڈ تو نہیں کرتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت قیامت کے قریب عورتیں جو ہے نا وہ مردوں کی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنیں گی. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے، تو فرمایا کہ وہ ایسے کہ ان سے مختلف قسم کی چیزوں کا مطالبہ کریں گے اور آدمی کے پاس مالی اعتبار سے گنجائش اتنی نہیں ہوگی. تو پھر اپنی بیوی کا مطالبہ پورا کرنے کے واسطے وہ مال میں ہیرا پھیری شروع کر دے گا، اونچ نیچ شروع کر دے گا، جائز ناجائز کا فکر کیے بغیر، اہتمام کیے بغیر کمانے کے چکر میں پڑے گا، ناجائز طریقے سے مال کو سمیٹنے کی فکر لگا دے گی عورت، اور وہ مال جمع کر کے گھر کو لاتا رہے گا، گھر کا کام تو چلتا رہے گا مگر اس کی جہنم بھی بنتی رہے گی. تو اولاد تمہارے لیے دین کی طرف ہے یا دنیا کی طرف ہے، دوستی کا کام کر رہی ہے دشمنی کا کام کر رہی ہے؟ اور ایسی بیوی فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، ان سے اپنے آپ کو بچانا. پھر دوسری جگہ پر اسی ایک آیت کے بعد پھر یہ مضمون ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، یہاں پہ اموال کا ذکر بھی آ گیا، وہاں پہ ازواج اور اولاد کا تھا، یہاں پہ اموال اور اولاد کا آ گیا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے، یہ تمہارے امتحان کی چیز ہے، آزمائش ہے تمہارے واسطے. جب کوئی چیز تمہارے پاس ہے تو اس کو سوچنا کہ کس ٹائپ کا ٹیسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے میرے سے لے رہے ہیں. تم سے جتنا ہو سکتا ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانو اور اطاعت کرو اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے میں حصہ لو، اور بخل سے جس آدمی کو بچا دیا گیا تو وہ کامیاب ہوتا ہے. من یوقی شح نفسہ، ایک آدمی کی طبیعت میں رکاوٹ ہوتی ہے مادیات کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے سامان کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنے دولت کے بارے میں ایک ریزرو کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے کیا بچا رہا ہوں، میں اپنے لیے کیا کر رہا ہوں، میرا لیے کیا ہے، اس کو شوح کہتے ہیں. فرمایا جس میں سے شوح اللہ نے نکال دیا وہ کامیاب ہوتا ہے، جس کو شوح سے بچا دیا گیا. تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ترجمہ، عام ترجمہ تو اس کو بخل سے کرتے ہیں، شوح کا ترجمہ بخل سے، لیکن بخل جو ہے نا تھوڑا سا اپنے مفہوم کے اعتبار سے تھوڑا سا اسے شوح اس سے بھی ذرا عام ہے، تھوڑا سا بخل سے بھی تھوڑا آگے کی چیز ہوتی ہے کہ اور بھی چیزوں میں ہوتا ہے شوق. تو اسی وجہ سے میں نے اس کا ترجمہ رکاوٹ سے کیا ہے. جس آدمی کو نفس کی رکاوٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد فرما دے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ کو قرضہ دو، جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو قرضہ بتا رہے ہیں، اللہ کو قرضہ دو اور قرض حسنہ ہوگا یہ، جس کے اندر اللہ تم کو بہت بڑھا چڑھا کے واپس کریں گے اور اس کے ساتھ تمہارے گناہ معاف کریں گے. تمہارا جو قرضہ لیا وہ تو دے دیں گے پیسے تمہارے جیسے کہ ویسے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تمہاری جو غلطیاں ہیں وہ معاف کر دی جائیں گی، اصل چیز تو یہ چاہیے تھی وہ بھی مل جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی قدرداں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت حلم اور بردباری والے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.